إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قابل احترام علماء کرام میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ میں اہل ایمان کو اس چیز کی تلقین کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر نماز میں ایک خصوصی دعا مانگتے رہیں اور وہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائیں اور اس صراط مستقیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتلاتے ہوئے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے صراط ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا جو راستے ہی سے بھٹک گئے جو گمراہ ہو گئے. سورۃ الفاتحہ میں اس آیت میں اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ زندگی میں ہدایت کے معاملے میں اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے کوئی نیا راستہ نہیں دیا ہے. یہ وہی راستہ ہے جس پر سارے نبی چلتے آئے اور یہ ایک راستہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے ساری امت کے لیے سارے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نجات اسی میں رکھی ہے کہ وہ اس ایک راستے کی پیروی کریں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور یہ میری سیدھی راہ ہے اس راہ کی اس راستے کی تم پیروی کرو اسی پر چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور اس ایک راستے سے ہٹ کر جو دوسری راہیں نکلتی ہیں تم ان راہوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ اس راستے سے ہٹانے والی دوسری راہیں تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اللہ کی صراط سے دور کر دیں گی. لہذا ایک انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ صراط مستقیم کی پیروی کو اپنی زندگی کا بنیادی اصول بنائے. وہ اس ایک راستے سے اپنے آپ کو ہٹنے سے بچائے اس لیے کہ شیطان کی کوشش یہی ہے کہ انسان صراط مستقیم سے ہٹ جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے پر شیطان ہے جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جو راہیں اس راستے کے علاوہ نکلی ہوئی ہیں یہ ساری راہیں یہ شیطان کی راہیں ہیں. لہذا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں وہ اس بنیادی اصول کو یاد رکھے کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ اللہ کی سبیل اللہ کا راستہ اس ایک راستے کو اپنی زندگی میں لازم رکھے. لیکن اس ایک راستے کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ راستہ ایسا نہیں کہ ہر آدمی اپنی عقل سے طے کرے. وہ اپنے طور پر اصول بنائیں اپنے طور پر وہ راستہ بنائیں اور بتلائے کہ یہی راستہ اللہ کا ہے معلوم کیسے پڑے گا. کہ کون سا راستہ اللہ کا ہے اور کون سا نہیں. تو ہم کو بتلایا گیا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات مزید واضح ہوتی ہے. آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وہ تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. سب کے سب جہنم میں جائیں گے, سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ ایک جماعت, وہ ایک فرقہ, وہ ایک گروہ, وہ کون ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا علیہ واصحابی. وہ جو اس راستے پر, اس طریقے پر, اس منہج پر, اس دین پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اس حدیث کی تائید مزید قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے, اس سے بھی ہوتی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے, نولی ما تولا, جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے, وہ نصفہ جہنم اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے, وہ ساءت مصیرا اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت سے بعین ہی وہی بات معلوم ہوتی ہے جو سنن الترمذی کی اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک, اور اس ایک کی تعریف آپ نے بیان کی, تعلیم کی, بتلایا, تو کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے ہٹنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے ہٹنا ایک انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے, جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں سوائے ایک گروہ. اور اس گروہ کے بارے میں جب تعین آپ نے کی, اس کی وضاحت کی کہ کون, پہچان بتلائی, تو کہا کہ اس راستے پر جس پر میں میرے صحابہ ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد, ایک انسان کے لیے جہنمی ہونے کے لیے, بددین ہونے کے لیے, گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حق کے واضح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرے. اس سے زیادہ اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کی بات کا انکار کر دینا یہ تو کفر ہے. تو ایک انسان کے جہنم میں جانے کے لیے, گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی عیب کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز جوڑ دی تاکہ معلوم ہو کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی جرم نہیں, بلکہ ایک اور جرم ہے جو انسان کی گمراہی اور جہنم کا سبب بن سکتا ہے. اسی لیے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے, نولیہ ما تولا, اب جہاں وہ مڑا ہے اپنی خواہش کی بنیاد پر جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے, اس غلط اختیار کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے دنیا میں سزا یہ ملے گی کہ اس کے لیے گمراہی خوبصورت دکھائی دے گی. جب ایک انسان کے سامنے حق آتا ہے اور سمجھنے کے بعد, حق واضح ہونے کے بعد وہ حق کا انکار کرتا ہے اور حق کا راستہ چھوڑ کے اپنے لیے کوئی اور راستہ چنتا ہے, تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں اس کے دل کو سزا یہ ملتی ہے کہ جو گمراہی اس نے اختیار کی ہے وہ اس کو اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے. یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ہی میں ٹیڑھا پن پیدا کر دیا. انسان کا غلط فیصلہ اس کے دل کو برباد کرتا ہے, اس لیے کہ دل ہی کی زمین پر یہ فیصلہ ہوتا ہے. جب سچائی سامنے آتی ہے, حق سامنے آتا ہے, اور ایک انسان حق کے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہے اور اس راستے پر چلنے کی بجائے حق کا راستہ چھوڑ کر اپنے لیے کوئی اور راستہ چنتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے پر دروازے بند نہیں کرتا ہے. بلکہ دنیا میں اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی خود ہی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس گمراہی کے راستے پر چلنے کے لیے راستہ اور ہموار کر لیتا ہے. یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے. دنیا میں انسان کے دل پر اللہ کی طرف سے مار لگتی ہے اور اس کے لیے برائی بھلائی اس کو دکھائی دینے لگتی, اس لیے کہ بیمار ہو جاتا ہے. نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم, یہ دنیا کی سزا تھی کہ گمراہی خوبصورت بن کر انسان کو اور اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے. جیسے ایک انسان ہے, اس کی گاڑی ڈھلان سے اگر وہ بریک چھوڑ دے سیدھے راستے پر جانے کی بجائے, ڈھلان کی طرف گاڑی کو اس کے حال پر چھوڑ دے, اللہ کا قاعدہ ہے کہ گاڑی کی رفتار جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا بڑھتی جائے گی اور جا کے کہیں جا کے ٹکرا جائے گی. ڈھلان پر سے گاڑی تیزی سے نیچے آتی ہے, ہاں اوپر جانے کے لیے بڑی مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے, اوپر سے نیچے آنے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. قانون ہی اللہ کا ہے کہ جو نیچے والا راستہ چنے گا اس کی رفتار بڑھے گی اور وہ تیزی سے نیچے آئے گا. لہذا ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جب ایک انسان گمراہی کو چن لیتا ہے تو گمراہی کا راستہ اس کے لیے ہموار ہو جاتا ہے. نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم, اور پھر آخرت میں اس کو ہم جہنم میں پہنچا دیں. دنیا کی سزا کیا ہے؟ گمراہی. آخرت کی سزا کیا ہے؟ جہنم. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آئے تو جو آدمی جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے, فلا یضل ولا یشقا, وہ نہ گمراہ ہوگا نہ ناکام ہوگا. فلا یضل فی الدنیا ولا یشقا فی الآخرہ, وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو قبول کر لے, اور آخرت میں وہ شقی نہ ہوگا, آخرت میں وہ ناکام لوگوں میں شامل نہیں, وہ جہنمیوں میں سے نہیں ہوتا. کب؟ جب حق سامنے آنے کے بعد آدمی اس کو مان لے, نہیں تو اس کے بلاس معاملہ ہوگا, دنیا میں گمراہ ہوگا اور آخرت میں شقی ہوگا. تو آپ غور کریں, اللہ رب العالمین نے دنیا کی گمراہی اور آخرت کی جہنم کے لیے دو باتیں بتائی کہ جو رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد, اور ایک اور چیز اس میں جوڑی ہوئی ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنائے. سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میں سب سے پہلے ایمان والے کون تھے؟ ایک تو بتلایا رسول کی مخالفت, اور دوسرے بتلایا اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کے اور راہ اختیار کرنا. تو رسول تو رسول ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس وقت میں ایمان والے کون تھے؟ کوئی بھی آدمی آسانی سے جواب دے گا کہ وہ صحابہ ہیں. اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنا ضروری ہے, آپ کی پیروی کرنا ضروری ہے, وہی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے صحابہ کے منہج کو اختیار کیا جائے, جنہیں ہم سلف کہتے ہیں. سلف کے معنی کیا ہیں؟ وہ لوگ جو ہم سے پہلے چلے گئے. سلف بہت سارے لوگ غلطی سے کہتے ہیں کہ فلاں سلف ہے, ہماری بستی میں رہتا ہے اور ابھی ابھی سلف ہوا ہے، وہ سلف نہیں ہوا ہے، وہ سلفی ہوا ہے۔ سلف کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور پھر وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلے، ائمہ اور علماء، محدثین، اہل علم، جو ہمارے پرانے علماء ہیں۔ صحابہ کی بات تابعین اور تبع الاتباع، تبع تابعین اس کو آپ کہتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، یہ ہمارے سلف جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم کہتے ہیں سلف صالحین، کیونکہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو ہم کہتے ہیں السلف الصالح، نیک سلف، اچھے لوگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ تو کیا ہم کو ان کی پیروی کرنا چاہیے؟ بلا شبہ ان کے منہج کی ہم کو پیروی کرنا چاہیے۔ منہج کس کو کہتے ہیں؟ منہج اس راستے کو کہتے ہیں جس پر سب چلیں، ان بنیادی اصولوں کو کہتے ہیں جن بنیادی اصولوں کو ہم سے پہلے کے سارے اسلاف مانتے آئے ہیں۔ بھئی اللہ کا حکم ماننا چاہیے، رسول کا حکم ماننا چاہیے، اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات مانی نہیں جائے گی، یہ بنیادی اصول ہے جس کے سارے اسلاف ماننے والے ہیں، یہ ان کا منہج ہے کہ دین میں عقیدہ لیا جائے گا عقل سے نہیں، خواب سے نہیں، کسی کی رائے سے نہیں، بلکہ عقیدہ لیا جائے گا قرآن و سنت سے۔ کسی چیز کو حلال اور حرام مانیں گے، پسند ناپسند کی بنیاد پر حلال اور حرام نہیں کر سکتے، سماج کی بنیاد پر حلال اور حرام نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کسی ایک عالم کے کہنے سے بھی اس کو حلال و حرام نہیں کر سکتے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جب تک کہ قرآن سنت کی بنیاد اس کے لیے نہ مل جائے۔ یہ منہج ہے سلف کا، یہ بنیادی اصول ہیں سلف کے۔ ایسے کئی اصول ہیں جو عقیدے اور احکام کے سلسلے میں ہم کو سلف سے ملتے ہیں، کیا کیا جائے، کیا نہیں کیا جائے، دین کو کیسے لیا جائے، عقیدے کیسے لیے جائیں، ہمارے زندگی کے اصول کیا ہونے چاہیے، دین سیکھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، فتویٰ دینے کے اعتبار سے کیا اصول ہیں، عوام کے لیے کیا اصول ہیں، علماء کے لیے کیا ہیں، حکام کے لیے کیا ہیں۔ ایک نہج، کچھ بنیادی اصول ہیں دین کے، جن کی بنیاد پر دین کو سمجھا جاتا ہے، دین کے عقائد و احکام لیے جاتے ہیں، فرد و مجتمع کے لیے، ایک انسان کے لیے اور سماج کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں جس پر سارے سلف چلے، اس کو منہج کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی قرآن کی ایک آیت لے لے اور اس دور میں ایک ایسا مطلب اس کا نکال لے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں لیا، ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیت کا کیا مطلب لیا جائے، کیسے لیا جائے، عام و خاص کے اعتبار سے، نصوص کے جمع تطبیق کے اعتبار سے، ناسخ منسوخ کے اعتبار سے، کیا اصول ہے، کیسے قرآن کو سمجھیں گے، کیسے حدیث کو سمجھیں گے، ساری مصیبت تو سمجھنے ہی کی وجہ سے۔ خوارج نے قرآن کی آیت پیش کی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، حضرت علی کو کافر قرار دے دیا، دلیل قرآن کی آیت۔ صوفیوں نے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جائے، تبتل اختیار کیا، سب چھوڑ دیا، اپنے اپنے طور پر۔ مختلف فرقوں نے مرجیہ دلیل لی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا۔ اب کہا اس میں دیکھو عمل کا ذکر نہیں ہے، لہذا عمل ایمان کے لیے ضروری نہیں، کہا بس قول کافی ہو گیا، اعتقاد اور علم کافی ہو گیا۔ معتزلہ نے قرآن کریم کی آیت قال لن ترانی، اللہ نے کہا اے موسیٰ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، کہا اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں بھی نہیں۔ پھر قرآن کی دوسری آیت کا کیا کریں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے حشاش بشاش اور خوش ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں. کہا دیکھو اس میں تو آ رہا ہے نا رب کی طرف دیکھ رہے. کہا نہیں, الی نعیم ربها ناظرا, تاکہ رب کی نعمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے رب کی طرف نہیں. تعویل کر دیں اللہ کے دیدار کا انکار کر, قدریہ نے انکار کر دیا تقدیر کا. اللہ کی صفات کے بارے میں مجسمہ, مفوضہ اور معطلہ الگ الگ فرقے جو ہیں وجود میں آئے, اور ہر ایک کے پاس دلیل, کسی کے پاس قرآن کی آیت ہے, کسی کے پاس حدیث ہے. کیوں ایسے ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا اپنی عقل سے, انہوں نے حدیث لی, بقیہ دیگر احادیث سے دیگر نصوص سے ملا کے اس کو نہیں دیکھا, کاٹ کے مطلب لے لیا اور اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا, اسی کو اپنے اعتقاد کی بنیاد بنا دی. سارا بگاڑ جو ہے یہ فہم کے بگاڑ کی وجہ سے, حتیٰ کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, وہ بھی قرآن کی آیت کی بنیاد پر. اسمہ احمد, ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, اس کو کہا گے دیکھو یہ ہمارے نبی کا نام تو محمد. اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف. ہر گمراہی کا ایجاد کرنے والا آپ کو ملے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہے. حتیٰ کہ ابھی جو 12 ربیع الاول کا جلوس منایا گیا, نکالا گیا مختلف علاقوں میں, تقریباً ملک بھر میں اور پڑوس میں بھی, آپ دیکھیں گے اس موضوع پر بھی علماء نے کتاب لکھی دو جو ان کو مانتے ہیں اور دلائل دیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون پیچھے لگا, دریا پار کیا, قوم کو لے کے نکل گئے, شکر کے طور پر روزہ رکھا. دیکھو اس دن شکر کے طور پر انہوں نے, اس دن جو کچھ ہوا اس پر شکر کے طور پر روزہ رکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, آپ کی پیدائش سے زیادہ احسان اللہ کا ہم پہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ہی نہیں ہوتے تو دین کون بتاتا؟ اس کے شکر میں ہم روزہ رکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشروع ہے نہیں؟ اب آدمی گھبراتا ہے, کہے کہ نہیں ہے تو کہا نبی کی, نبی نبی کی عزت تم نہیں کرتے, نبی سے محبت تم کو نہیں ہے, نبی کے دشمن ہو. اب کیا اس حدیث سے استدلال ہو سکتا ہے یا اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ مطلب حدیث کا کیا ہے, آیت کا مطلب کیا ہے؟ ساری مصیبت کی جڑ یہ ہے کہ ایک انسان قرآن کی آیت کا اور احادیث کا مطلب کیا لیتا ہے. لہذا یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی آیت لیں اور اس کا کچھ اور مطلب لیں اور گمراہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حدیث لیں اور اس حدیث کا غلط مطلب لیں اور گمراہ ہو جائیں. تو قرآن اور حدیث پانے کے باوجود بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. کب؟ جب اس کو صحیح نہ سمجھے. جب اس کو صحیح طور سے آدمی نہ سمجھے, یہاں سے بھی گمراہی آ سکتی ہے. لہذا مسئلہ یہ نہیں کہ ایک آدمی کو قرآن یاد ہے اور حدیث یاد ہے یا نہیں یاد ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. حفظ نصوص کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ فہم نصوص کا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ اور اصل بگاڑ امت میں اگر آج ہے تو یہی بگاڑ ہے کہ آیت ہے لیکن سمجھا صحیح نہیں, حدیث ہے لیکن غلط سمجھا. تو اس دین کو, قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کے لیے سلف کی ضرورت ہے. اس لیے ہم صاحب کہتے ہیں بھائی دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جائے یا نہیں, یہ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا؟ اگر واقعی اس دن روزہ رکھنا چاہیے تھا تو پھر حدیث نقل کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کی کون ہیں؟ صحابہ. اور صحابہ نے روزہ نہیں رکھا, اگر ہوتا تو وہ رکھتے, انہوں نے جلوس نہیں نکالا, اگر ہوتا تو وہ نکالتے. انہوں نے اس دن خصوصی طور پر درود کا اہتمام کیا ہو, اعلانات کیے ہو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, ابو بکر صدیق نے, ان کے بعد کسی نے بھی نہیں کیا. اس دن کا خصوصی اہتمام جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کریں, اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں. یہاں ضرورت پیش آتی ہے سلف کی اور صحابہ کی. لہذا سلف کے منہج کی پیروی ضروری ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں ایک انسان سلف کے منہج کی پیروی نہیں کرتا ہے؟ پہلی سب سے وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی رائے کو اپنے لیے اپنے فہم کو کافی سمجھتا ہے. پہلا مسئلہ یہ, ہم کو کیا ضرورت ہے بھائی سلف کو دیکھنے کی؟ ہمارے پاس قرآن ہے, حدیث ہے, معاملہ ختم. تو ہم اپنے حساب سے قرآن کو جیسا چاہیں سمجھیں. تھوڑی بہت عربی آتی ہے, دو چار سال سعودی میں رہ چکے ہیں تو عربی آتی ہے, الٹا سیدھا تھوڑا بہت سمجھتا ہے. تو ہم قرآن بھی پڑھیں گے, حدیث بھی پڑھیں گے, یا ہماری انگلش بہت اچھی ہے اور انٹرنیٹ کا کنیکشن ہمارے پاس ہے تو ہم کو کسی کی ضرورت نہیں, ہم کو قرآن اور حدیث کافی ہے. بلا شبہ قرآن اور حدیث, قرآن اور سنت ہمارے لیے کافی ہے, لیکن اس کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے. اگر ہم نے اس کو صحیح نہیں سمجھا کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. بھائی صحابہ کے دور میں کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ خود ان کو بات صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ نے آیت نازل کی وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کہ تم رات میں روزے کے بعد افطار کے بعد رات میں کھاتے رہو, کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی صبح کی سفید دھاری یا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. صحابی کو نہیں سمجھا. یہ ممکن ہے کہ کسی ایک صحابی کو کوئی بات نہ بھی سمجھے. تو جب اس زمانے میں ہو سکتا آج نہیں ہو سکتا, آج میں باب اولا ہو سکتا ہے, زیادہ ہو سکتا ہے. لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے اس زمانے کی طرف ان لوگوں کی طرف رجوع کریں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا, حدیث کو سیکھا, تاکہ کہیں ہم غلط مطلب نہ لے لیں اور ہم اس کو دین سمجھ کے زندگی بھر عمل کرتے نہ رہیں. آپ دیکھیں حدیث میں جیسے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے کسی شخص کا ایک مصرعہ نقل کر کے کہا کہ ہر چیز اللہ کے سوا باطل ہے. صوفیوں نے لے لیا اس کو اور اس کا یہ مطلب لیا اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے, ایک ہی اللہ ہے بس, باقی سب جو ہے اس کا وجود ہی نہیں. غلط مطلب لینا ساری مصیبت کی جڑ ہے. تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلی وجہ ہم جو سمجھے بس. بعض اوقات آپ دیکھیں بہت سارے نوجوان قرآن پڑھتے ہیں, سیاسی اعتبار سے سیاسی پس منظر میں قرآن کی آیتوں کا, آج اگر کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت لے لے جنگ کی اور اس کو اس ماحول میں نافذ کرنے کی کوشش کرے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. یا دوسری مثال, کوئی آدمی قرآن کی آیت لے لے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور مرد چور عورت ہاتھ کاٹو, اب اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دے. کہا دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے, مولوی صاحب کو ذرا سنو. ارے نہیں سنتے ہم, اللہ کا حکم آنے کے بعد آپ کی نہیں سنیں گے. بستی میں کوئی چوری ہوئی, گھر پہ گئے, ہاتھ پکڑا, کاٹ دیا. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اقیم الصلاح اللہ کا حکم تھا, وہ بھی پورا کیا, اور فاقطعوا ایدیہما دونوں کے ہاتھ کاٹو, ہاتھ بھی کاٹ. اگر صحیح فہم اس کا نہیں ہوگا کہ اس قرآنی حکم کی تنفیذ کیسے کی جائے, کون کرے, صحابہ کے دور میں کیسے ہوتا تھا, کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے کاٹ دیتا تھا, یا کیا قانون اس کا ہے, اس کے لیے حاکم ہونا چاہیے, اس کے لیے جرم ثابت ہونا چاہیے, عذر اور معنی اس میں نہیں ہونا چاہیے, اس کے بعد حاکم کے حکم سے کیا جائے گا, نہیں کہ کوئی بھی بستی کا کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے. اب آیت تو ہے, آیت میں تو ایسا نہیں ہے کہ حاکم کاٹے, خطاب پوری امت سے ہے, لیکن اس حکم کی تنفیذ کیسے ہوگی, اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن کیسے ہوگا, اس کو نافذ کیسے کریں گے, اس آیت میں تو نہیں ہے. لہذا ایک آدمی صرف ترجمہ اگر قرآن کا پڑھ لیں کچھ کا کچھ کرنا شروع کر دے گا, جہاد کی آیتیں لے لے گا اور کچھ بھی اس کا مطلب نکالنا شروع کر دے گا, اپنے طور پر شروع کر دے گا, جنگ کی آیتیں لے گا کچھ بھی کرے گا, بیعت کی آیت لے گا اور بیعت کرنا دلیل لیا, بھائی بیعت ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یدو اللہ فوق ایدیہم, اللہ نے کہا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر, تو نبی سے بیعت کریں, دیکھو بیعت کی دلیل مل گئی, پیر صاحب سے بیعت کریں گے, اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ سلف کی طرف رجوع نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے, آدمی یہ سمجھتا ہے مجھ کو آتا ہے, عربی آتی ہے, بس کافی ہے میں نے قرآن سمجھا حدیث سمجھا, اپنی عقل سے جیسا چاہے آدمی سمجھے, اور اس کے اندر یہ بات آ جائے میں مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَلَاتُ مُحْلِقَات, تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں, ہوا متبع, ایسی خواہش کہ آدمی اس کی پیروی کرنے لگ جائے, وَشُحُّ مُطَاع, اور ایسی لالچ کہ آدمی جس کا غلام بن جائے, جس کا فرما بردار ہو جائے, وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, اور آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے. بعض اوقات ہمارے کچھ بچے نوجوان تھوڑا بہت یہاں وہاں سے پڑھ لیتے ہیں انٹرنیٹ سے, گوگل سے اور یوٹیوب سے, ہمارے دو استاد شیخین, بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے دو استاد ہیں, جیسے بخاری مسلم ہوتا ہے ایک گوگل ہے دوسرا یوٹیوب ہے, اب اس سے جو انہوں نے کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لے لیا اب وہ یہ سمجھتے ہیں بس ہمارے لیے کافی ہے, کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ بعض اوقات ان کو تھوڑی بہت معلومات ہو جاتی ہے اور ایک دو سوال کسی عالم سے پوچھنے اور عالم جواب نہ دے پائے, یہ سمجھتے اب تو ضرورت بھی نہیں ہے, اب اتنا اونچا چلا گیا ہوں کہ میرے سوالات کے جوابات بھی علماء نہیں دے پاتے, اس کا مرتبہ ابھی جو ہے علماء ٹرین والے ابھی پلین والا ہو گیا ہے, اس کا مستوی اور زیادہ بڑھ چکا ہے, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیاوی معاملات کو ہم ان سے زیادہ جانتے, علماء کو تو مسجد کے معاملات معلوم ہوتے ہیں, عالمی مسائل کو ہم جانتے. لہذا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سلف کے منہج کی طرف رجوع نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے آدمی اپنے فہم کو کافی سمجھتے ہیں, اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے, بلکہ باقی دوسرے فتنے یہیں سے شروع ہوتے ہیں, مجھ کو جو سمجھاؤ صحیح, میں جو سمجھاؤ کافی, کسی اور سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں, کیوں چیک کروں بھائی, یہ قرآن میں حدیث میں اور چیک کرنے کی ضرورت کیا ہے, قرآن و سنت کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں, تیرے دماغ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, تو جو سمجھاؤ صحیح کہ غلط وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے, قرآن کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں, حدیث کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں, دونوں صحیح ہیں, بخاری کی حدیث ہے, قرآن وہ تو سند کی ضرورت بھی نہیں, متواتر ہے, لیکن تو جو مطلب اس سے لے رہا ہے وہ صحیح ہے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کے لیے منہج ضروری ہے سلف کا, یہ پہلی وجہ ہے جو جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اس منہج سے دور رہتے ہیں. دوسری چیز, کتاب و سنت کے بارے میں یہ کہنا کہ کتاب و سنت کافی ہے اور سلف کے منہج کو وقت ہو گیا ہے, یہ کہنا کہ کتاب و سنت کافی ہے اس میں اور کچھ اضافے کی ضرورت نہیں, ایک آدمی سمجھتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے دیکھیے بھائی قرآن اور سنت اور سلف کا منہج, تو بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں, یہ سمجھنے لگتے ہیں بھائی قرآن و سنت تو تھا اب یہ تیسرا آپ نے کیا لایا, یہ تیسرا نہیں ہے, یہ دو کو سمجھنے کے لیے, ان دو کو سمجھیں گے کیسے, ان دو کو سمجھنے کے لیے صحیح معنی کی تعین کے لیے سلف کا منہج ہے, یہ تیسری ایک چیز نہیں ہے جو کتاب و سنت کے برابر جوڑی جا رہی ہے, لیکن ان دونوں کو سمجھنے کے لیے سلف کا منہج ہے. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی, خارجی فرقہ سب سے پہلا فرقہ جو حضرت علی کے خلاف لڑا, اس وقت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے سامنے قرآن نازل ہوا ہو؟ ان میں سے کوئی آدمی آگے نہیں آیا, کہا کہ میں جن صحابہ کی طرف سے آیا ہوں ان میں وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا ہے, ان کو معلوم ہے کس آیت کا کیا مطلب ہے, کون سی آیت کس بارے میں نازل ہوئی, تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے نزدیک یہ بہت اہم چیز تھی کہ قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, ان کے معنی کی تعین کے لیے صحابہ کا وجود ایک بہت اہم وجود تھا, کہ انہوں نے اس کا کیا مطلب کیا ہے, خوارج نے چونکہ وہ مطلب نہیں لیا جو صحابہ نے لیا, انہوں نے خود حضرت علی کی تکفیر کر دی اور کہا کہ کافر ہے, اور یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آئی اور وہ پورے دین سے الگ ہو گئے, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جہنم کے کتے ہیں, اتنی سخت بات کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو صحابہ کے طریقے پر, صحابہ کے اصولوں سے نہیں سمجھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کے گئے تھے. کیا کہ یہ دو بنیادی اسباب ہیں جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. ایک آدمی کہے بھائی قرآن اور سنت کے علاوہ آپ سلف کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پھر سے تقلید ڈال رہے ہیں, یہ تقلید نہیں ہے. تقلید کسی ایک کی بات سارے معاملات میں ماننا ہمارے یہاں پر یہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے جب سارے مؤمنین کا راستہ بیان کیا وہ تقلید ہے, وہ تو قرآن کا حکم ہے کہ رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے, تو اللہ نے یہ دوسری چیز جو بیان کی وہ کیا ہے, اسی کو سلف کا منہج کہتے ہیں. کیونکہ متفقہ طور پر, فردن فردن نہیں, ان میں بھی اختلاف ہوتا تھا, متفقہ طور پر سلف جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر ان اصولوں پر چلنا یہ سلف کے منہج کی پیروی ہے, یہ تقلید نہیں ہے. اس کو تقلید سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات آدمی اس کا منکر ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ دو بات یاد رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.
جماعت کا وقت ہونا چاہتا ہے, آپ ذرا وضو اور